الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دین کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی اہمیت اور اپنا ایک مقام رکھتی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بندے کی وقعت ہوتی ہے ورنہ نہیں. انہی چیزوں میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ادب ہے. اللہ کا اور اللہ سے منسوب اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب، احترام، دل میں اس کی عظمت اور وقعت اور مقام ہونا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں تو سب سے زیادہ ادب ان کا چاہیے. ان کی شان میں بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی، بےہودگی، ظاہر سی بات ہے آدمی کو محروم کر دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا مقام حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ آپ کی شان میں، آپ کی تعلیمات میں بے ادبی کرنا، آپ سے جڑی ہوئی چیزوں کو منفی نظر سے، نگیٹو نظر سے دیکھنا، آپ کے بتائے ہوئے سنتوں اور طریقوں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، ان کو ایزی لینا، دنیا کے فیشن کو ان کے فیشن کے آگے دل کے اندر اپنے وقعت دینا، اور ان کے فیشن کو، ان کی سنت کو، فیشن کہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کے مقام سے فروتر ہے. یعنی یہ لفظ اس کی رفعتوں کو بتانے کے لیے ناکافی ہے. تو فیشن کے آگے سنت کو ترجیح دینا یہ ضروری ہے، اور سنت کے آگے فیشن کو ترجیح دینا یہ محرومی ہے. ادب جو ہے یہ انتہائی ضروری چیز ہے. ہر چیز کا ادب، ہر اس چیز کا ادب جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جو دین سے جڑی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی حالت جنابت میں ہو یا حالت نجاست میں ہو، کوئی آدمی بے وضو ہو تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ جو پاک ہیں بس وہی اس کو چھو سکتے ہیں. آپ غور کریں کہ ہم جس چیز کو چھوتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم حقیقت کیا ہے؟ اس کی کاغذ ہے. حقیقت کیا ہے اس کی؟ وہ سیاہی کے نقوش ہیں. حقیقت کیا ہے اس کی؟ اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ آواز اور حروف ہیں جو ہمارے حلق سے نکل رہے ہیں، ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بے وضو ہے تو وہ اس کو چھو نہیں سکتا، اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت، تو وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم تو اصل میں وہ نہیں ہے، وہ تو حروف و نقوش اور سیاہی ہے، وہ تو کاغذ ہے، کاغذوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن وہ اللہ کے اصل کلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، اس لیے اس کا اتنا احترام ضروری ہے. کلام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جتنے عظیم ہے اللہ کی صفات بھی اتنی عظیم ہیں. اللہ کی ذات جتنی ادب کی حقدار ہے، اللہ کی صفات بھی اتنی ہی ادب کی حقدار ہیں. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے قابل ادب ہے، واجب الادب ہے، مستحق ادب ہے. ہم جس چیز کو چھوتے ہیں، ہم جس چیز کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. وہ حق تعالیٰ کی صفت تو نہیں ہے نا، وہ تو ہماری آواز ہوگی، وہ حق تعالیٰ کی صفت تھوڑا ہی ہے. یہ تو ہمارے قرآن کے اندر لکھے ہوئے نقوش اور کاغذیں ہیں، یہ حق تعالیٰ کی صفت تو نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے اصل میں جڑی ہوئی چیز ہے اس چیز کو بتانے والی ہے، اس لیے اس کا اتنا ادب ضروری ہے کہ بغیر وضو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو زبان پہ ان کے کلمات کو لا تک نہیں سکتے. اس زمانے میں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، جس آدمی کو غسل کی ضرورت ہو، جس عورت کو غسل کی ضرورت ہو، وہ عورت قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتی. اب لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہے امت کے بعض منفرد اقوال کو لے کر، بعض علماء کے ہر باب میں، ہر مسئلے میں، کسی نہ کسی زمانے میں عام طور پہ آپ کو اختلاف مل جائے گا. اور جمہور امت، امت کے اکثر علماء اس مسئلے میں جو رائے اور جو موقف رکھتے ہوں گے اس سے مختلف رائے آپ کو مل جائے گی. لیکن وہ جو مختلف رائے ہوتی ہے، جمہور سے ہٹ کے رائے ہوتی ہے، وہ رائے شاذ کہلاتی ہے، وہ رائے شاذ رائے کہلاتی ہے. تو ہر مسئلے کے وہ شاذ رائےوں کو اگر کوئی جمع کرتے بیٹھ جائے اور اس کو اپنا موقف اور مسلک بنا لے، تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے والا بآسانی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی وہ اپنے لیے اسلام سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات، یعنی اس زمانے کے فتنوں میں جو عرض کیا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ جو حکم ہے کہ جس کو غسل کی حاجت ہو وہ اس کو چھو نہیں سکتا، لوگوں نے اس مسئلے میں شاذ اقوال کا سہارا لے کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بچیاں، جو عورتیں قرآن کریم پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، اگر ان کو 5 دن، 7 دن اور 10 دن جو ان کی ایام کی زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، ان دنوں تک ان کو قرآن کریم کے پڑھنے سے روک دیا جائے گا تو کافی حرج لازم آئے گا، پڑھنے والیاں بھول جائیں گی، پڑھانے والیوں کو مشکل پیش آئے گی، لہذا جو ہے قرآن کریم کو اس حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. شاذ اقوال کو لے کر کے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں، شاذ اقوال کے سہارے جو نیک نیتی اپنی ظاہر کی جا رہی ہے، وہ نیک نیتی قرآن کے ایک صریح حکم کے خلاف جا رہی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کو اس کو چھونا ہے. اگر وہ لکھا ہوا ہے تو ہاتھ سے یا جسم سے ٹچ کرنے کے لیے نجاست ظاہری، نجاست باطنی دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر اس کو بولنا ہے تو زبان کا اس حال میں، اس حالت میں ہونا ضروری ہے کہ پاک کہلائی جا سکے. جنابت سے پاک ہونا ہے، جو نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اس صورت میں ناپاک حالت میں اس کو چھونا یا زبان پہ اس کو لانا لازم آئے گا، جو اس قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے. نیت کے نیک ہو جانے سے شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں مل جاتی. ارے بھائی، ہم اس کے ذریعے سے یہی تو چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، عورتیں 10-10 دنوں تک قرآن کے پڑھنے سے محروم نہ رہیں، یاد کرنے والے حافظات کو قرآن حفظ کرنا آسان ہو جائے، یاد رکھنا آسان ہو جائے. یہ نیک نیتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قسم کی نیتوں سے حکم شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوتی. کوئی بندہ اس وجہ سے ڈاکہ ڈالے کہ میں اس ڈاکے کی رقم کو وہ خرچ کروں گا غربا پر، کوئی بندہ اس غرض سے چوری کرے کہ میں اس چوری کی رقم سے میں 1 روپیہ 1 پائی اس کے اندر سے نہیں لوں گا، یہ سارا کا سارا میں غریبوں کو دے دوں گا، چوری جائز تھوڑی ہو جائے گی، ڈاکہ جائز تھوڑی ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. ہماری نیک نیت کہاں کام آئے گی؟ جو کام پہلے سے جائز ہے اس کام میں اس نیک نیت کے ذریعے سے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. نیت کرنے سے پہلے وہ کام کر بھی سکتے تھے اور نہیں بھی کر سکتے تھے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس $100 ہیں، اب $100 وہ خرچ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے. وہ کسی کی مدد میں اس نیت سے دے دے کہ اس کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، تو اس کے خرچہ کرنے سے وہ نیکی کمانے والا بن گیا. تو یہاں پر نیت اس کو نیکی دلانے والی بنے گی. نماز کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، نماز کے اپنے ارکان ادا کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، اور پھر جو ہے تشہد میں بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن نماز کی نیت نہیں کیا تو اس کو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن نماز بھی ادا نہیں ہوئی، نماز کا ثواب بھی نہیں ملا. نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی ادائیگی کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب مل گیا. تو جو کام پہلے سے جائز ہے اس کام کے کرنے میں نیت اثر کرے گی، جو کام پہلے سے مباح ہے اس میں نیت نیک کریں گے تو اثر کرے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. ناجائز کاموں میں نیک نیت کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے، بے ادبی میں شمار ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ناجائز کاموں میں اگر اس کو نیک نیتی سے کوئی کرنا چاہے گا تو وہ بے ادبی میں شمار ہوگا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا، کوئی شراب پینے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چونکہ بسم اللہ کا اس نے مذاق اڑایا، جو آیت قرآنی یا شعار اسلام ہے، تو شعار اسلام کا کوئی مذاق اڑا کر کوئی کیا بن جاتا ہے، دائر اسلام سے نکل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا حکم ہے، لہٰذا میں یہاں پر اس کو اپلائی کرتا ہوں. کرنے والے یہ جرات کریں گے تو بے ادبی کے زمرے میں آ کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری نیک نیتی کہاں اثر کرے گی، وہاں اثر کرے گی، اس کام میں اثر کرے گی جو ایکٹیویٹی پہلے سے ہمارے لیے جائز ہے. جو کام جائز نہیں ہے وہاں پہ ہم اپنی نیک نیتی سے اس کو اچھا نہیں بنا سکتے، وہ بے ادبی کے زمرے میں آ جائے گا کہ اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت تھی، تم نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا اس کے اندر، اور نہ صرف اپنے کو انوالو کیا بلکہ شریعت تک کو اس میں دخل دے دیا. ناپاک جگہ ہیں، واش روم ہیں، کچرے کی جگہیں ہیں، ایسی جگہوں پہ ذکر کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک جگہیں ہیں. تو اب ذکر کو اس جگہ سے بچانا ہے. زبان پہ ذکر نہیں لا سکتے، دل دل میں کر سکتے ہیں. یہ ذکر کا ادب ہے، اللہ کے نام کا ادب ہے. تو اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب ضروری ہے، قرآن کا ادب اسی لیے اس کا حکم آیا ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا ادب ضروری ہے، کیونکہ وہ شعار اسلام میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، محور ہے، مرجع ہے، اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلانا ہے، اس کی طرف تھوکنا نہیں ہے ہمارے لیے، اب یہاں تو بیت اللہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے قبلہ بیت اللہ کے حکم میں ہوگا، تو جو قبلے کی سمت ہوگی، جو قبلے کا ڈائریکشن ہوگا، اس کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ہمارے معاشرے میں بے ادبی میں آتا ہے، اس کی طرف تھوکنا یہ اسلامی اعتبار سے بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، قبلے کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس طرف منہ کر کے کوئی بندہ تھوکے۔ اور قبلے کے ادب کے بارے میں آتا ہے، ایک حدیث پرسوں پڑھنے میں آئی کہ جو بندہ قبلے کا ادب کرے وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، جو بندہ پاؤں دراز کر کے بیٹھے، اپنا پاؤں دراز کرے کہ پاؤں تھوڑے سے میں آرام لے لوں، ریسٹ کر لوں، پھر دیکھا کہ جس طرف میں نے دراز کیا ہے، اپنے پیروں کو لمبا کیا ہے، وہ تو قبلے کی جانب ہے، وہ اپنے پیر سمیٹ لے۔ تو حدیث پڑھنے میں آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے، جو در حقیقت دل کا عمل ہے، قبلے کا ادب ہے، بیت اللہ کا ادب ہے، اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی جاتی۔ تو ادب یہ مقام رکھتا ہے، ادب یہ حیثیت رکھتا ہے، ادب یہ اجر دلاتا ہے دینی نسبتوں کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا جگر گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آداہا فقد آزانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہاں حضرت فاطمہ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ صحابیت کی لحاظ سے نہیں ہو رہی ہے، صحابیت کی نسبت سے نہیں ہو رہی ہے، بیٹی ہونے کی نسبت سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کے اولاد کا بھی احترام ضروری ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کو دینی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے افراد، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات، اکابر دیوبند کے، اسلاف دیوبند کے، اور ہمارے اسلاف اہل سنت کے بے شمار واقعات ادب کے، ہر ایک جو اللہ کا ولی ہوگا وہ با ادب ہوگا، کوئی بے ادب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ ایک دفعہ امروہہ گئے تھے، وہاں پہ آپ کے شاگرد تھے، وہاں پر قیام کی علماء نے بڑی خواہش ظاہر کی کہ حضرت کچھ دن یہاں قیام کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے دوسری جگہ تقاضے ہیں، یا مجھے یہاں فی الحال طبیعت نہیں چل رہی، میں رکوں گا نہیں، چلا جاؤں گا۔ علماء کو انہوں نے معذرت کر لی، پھر عمرا نے تقاضا کیا کہ حضرت کچھ آپ اگر قیام کر لیں تو ہماری، ہم چاہ رہے تھے کہ استفادہ کریں، ان کو بھی منع کر دیا کہ علماء کی نہیں سنی، تمہاری کیا سنو۔ تو کسی نے جو حضرت کے مزاج کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ ایک 14-15 سال کا لڑکا ہے، اس کو بلا کے لاؤ، اس سے کہلواؤ، یہ مان جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہ فلاں جگہ کام کرتا تھا، اس کو کارخانے سے بلوایا اور اسے بلوایا، تو وہ اس کے مان گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت قاسم نانوتوی کے شیخ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نواسا ہے، شیخ الشیخ کے نواسے میں وہ آتا ہے، اور اس کو کوئی دوسری اور نسبتیں حاصل نہیں ہیں، کارخانے میں کام کرنے والا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ حضرت خواہش ہے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، تو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہفتہ بھر قیام کیا اور خود سے نہیں گئے۔ پھر لوگوں کو خیال آیا کہ یہ یہاں پر رک گئے ہیں اس کے خواہش کی وجہ سے، تو اگر ہمارے روکے رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے کاموں میں ہرج ہو رہا ہو، اگر یہ آگے ان کے چلنے کی کوئی ترتیب بنانا ہے تو پھر اسی سے بلوانا پڑے گا۔ تو اس کو بلوایا، پھر اس نے کہا کہ حضرت ہماری خواہش جو تھی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کا احترام فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو بالکل اجازت ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو پھر حضرت نے آگے اپنا سفر جاری کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھانہ بھون سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے، اور جب مکہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی تو کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے، بلیک جوتا نہیں پہنتے تھے، بلیک کلر کا جوتا پہننا، کپڑے پہننا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن پہنتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ جو رنگ غلاف کعبہ کا ہو گیا، جس رنگ کو کعبے کے غلاف سے نسبت ہو گئی، پیر میں کیسے پہنوں، منع وہ نہیں ہے، لیکن ادب جب دل میں آ جاتا ہے، وقعت اور عظمت دل میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ چیزیں بندہ خود بخود کرنے لگتا ہے۔ اس زمانے میں اسلاف کو برا بھلا کہنے، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے، چاہے وہ رشتے کے اعتبار سے بڑے ہوں، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے بڑے ہوں، چاہے وہ دینی نسبتوں کے لحاظ سے بڑے ہوں، ہر ایک کی توقیر اور تعظیم کا اسلام میں، شریعت میں حکم ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو شفقت کا مقام ہے اس جگہ شفقت سے کام نہیں لیتا، اور جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، جس جگہ ان کی عظمت ظاہر ہونا چاہیے وہاں ان کی عظمت کو ظاہر نہیں کرتا، ظاہر ہونے نہیں دیتا، رکاوٹ بنتا ہے، خود بے ادبی کرتا، فلیس منا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے ادبوں کو جن میں سے خارج کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں قرآن کریم میں آیت اتری کہ اللہ کے رسول کے آگے ہے مسلمانوں تم اپنی آواز تک اونچی نہیں کر سکتے، آواز اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتے، اگر بولو گے تو کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اب تک تم نے ان کے ساتھ مل کر جو اذیتیں سہی اسلام کے لیے، ان سب کا ثواب برباد ہو جائے گا، ان کے ساتھ مل کر کفار سے جو تم نے مقابلے کیے جہاد کیے اس کا ثواب برباد ہو جائے گا، ان کے پیچھے جو تم نے نمازیں پڑھی جس میں سے ایک ایک نماز بعد کی قیامت تک کی نمازوں کے برابر بعد والوں کی نہیں ہو سکتی، ایک ایک نماز، ان نمازوں کا ثواب تمہارا برباد ہو جائے گا، انتہ بتا اعمالکم پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو بڑوں کی جس نسبت سے بھی ان کو بڑائی اور عظمت حاصل ہے اس کا احترام ضروری ہے، عمر کی وجہ سے تو عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ادب کرنا ہے، علم میں بڑے ہیں تو علم میں بڑے ہونے کی وجہ سے ادب کرنا ہے، نسبت میں بڑے ہیں کسی بڑے سے ان کو نسبت حاصل ہے تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا ادب کرنا ہے، صحابہ کرام کو، تابعین عظام کو، فقہاء امت کو، اسلاف اور اکابر امت کو آج لوگ بڑی آسانی سے بیٹھ کر چینلز پر اور اس پر اس پر فلاں فلاں سنا دیتے ہیں، صلواتیں سنا دیتے ہیں کہ فلاں ایسے تھے فلاں ایسے تھے، صحابہ کرام تک کو اس میں گھسیٹ لاتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام قابل اقتداء اور نمونہ ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم وہ ستارے ہیں، ہم جس کو آج اس زمانے میں سٹارز بولتے ہیں نا، ہر چیز بدل گئی ہے، ہر اصطلاح بدل گئی، ہر ٹرمز بدل گیا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ستارہ کہہ رہے ہیں، اور آج سٹارز کس کو بولا جاتا دنیا جانتی ہے، جو ظلمتوں کا نشان ہے، جو ظلمتوں کا محور ہے، جن کے پاس جانے سے ظلمتیں ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، وہ لوگ آج اسٹارز ہیں، روشنی والے لوگ ہیں، نہیں وہ روشنی والے نہیں ہیں، وہ ظلمتوں میں لے جانے والے ہیں، وہ ہدایت کی طرف جن کے ذریعے سے آیا جاتا ہے وہ ستارے ہوتے ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کا ایک کام یہ ہے کہ راستہ پانے والے جن کو اس کا علم ہے وہ اس سے راستہ پاتے ہیں، تو جن سے ہدایت ملتی ہے وہ ستارہ کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں، جن سے ہدایت مل سکتی ہے وہ اسٹارز کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں، جو ظلمتوں کی طرف لے جانے والے، ظلمتوں میں ڈبونے والے، تاریکیوں میں دھکیل دینے والے، جہنم کے گڑھے میں اتار دینے والے ہیں، ان کو کبھی اسٹار کا نام دینا لفظ اسٹار کی توہین ہے، الغرض حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجوم، یہ تو ستاروں جیسے ہیں، جیسے آسمان کے ستاروں سے لوگ اپنے سفر کے راستے اور منزلوں کا تعین کرتے ہیں، راستے پہچانتے ہیں، یہ میرے زمین کے صحابہ، یہ میرے زمین کے ستارے ہیں، یہ دین کے ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے دینی اقتداء، دینی رہبری حاصل ہوتی ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کی بھی تم پیچھے لگ کر کے چل پڑو گے کہ یہ فلاں صحابی کا عمل تھا، میں بھی اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو فالو کر لیا ہے، کہا اِهْتَدَيْتُمْ، ان کو کوئی گمراہ نہیں کہہ سکتا، جس کسی صحابی کے تم پیچھے چل پڑو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم راہیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے، اسلاف کے ساتھ میں بھی یہی ہے، علماء امت کے ساتھ میں بھی یہی ہے، ان کے بارے میں آج زبانیں بڑی آسانی سے لوگ کھول دیتے ہیں، برا بھلا ان کو کہہ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، ڈرنے کی چیز ہے یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے، مخالفین کے بارے میں جب علماء بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو تھوڑا بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، مخالفین بھی اگر کوئی نسبت رکھتے ہیں تو ان کا بھی احترام ضروری ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات مشہور ہیں کہ بریلوی مکتب فکر کے بعض بڑے ان کے بارے میں بہت ہی ناشائستہ کلمات بولتے تھے، مگر تھے ان کو نسبتیں حاصل تھی، لوگ ان کو بھی مولانا کہتے تھے، تو بعض نے ان کو مولانا کے بغیر ان کا نام لے دیا تھا حضرت کے مریدوں میں سے، تو اس پہ ڈانٹ پڑ گئی تھی کہ اس کے علم کی نسبت کا احترام ضروری نہیں ہے کیا تمہارے لیے، ان صاحب کی علم کی جو نسبت ہے اس نسبت کا احترام تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ضروری تھا، میرے مخالف ہے تو کیا ہوا، وہ نسبت تو اس کو حاصل ہے، اس کا احترام ضروری ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، حضرت کے شاگردوں میں حضرت شیخ الہند محمود رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور احمد امروہہ کے احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے شاگرد، چار پانچ جماعت ہے، ان لوگوں نے سوچا کہ آج فجر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھتے ہیں، پھر کسی نے بتایا کہ وہاں پہ وہ شخص امامت کرتے ہیں جو حضرت نانوتوی کو کافر قرار دیتے ہیں، اس زمانے میں بڑی افواہیں بڑی پھیلتی تھیں، اور اس وجہ سے پھر علماء کو اپنی دینی غیرت دکھانا ہوتا تھا، اور ضروری بھی ہوتا تھا کہ کوئی کفری یا بات سامنے آئے تو اس کو کفر نہ کہیے، بغیرتی ہے، تو بعض باتیں حضرت سے منسوب ہو کے پھیل گئی تھی، اس پر لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ایسا کرنے والا تو کافر ہے، اگر قاسم نانوتوی نے کیا تو وہ بھی کافر ہے، تو جب شاگردوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس مسجد میں پڑھنا چاہیے، کسی نے توجہ دلائی کہ فلاں جگہ تو وہ صاحب امام ہے جو حضرت کی طرف کفر کو منسوب کرتے ہیں، تو دوسرے شاگرد نے کہا کہ تم اس جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں کیسا کہہ سکتے ہو، اس جگہ تو ہم
नहीं पढ़ेंगे, उस मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो ये जो बात चल रही थी, थोड़ा आपस में सख्त कलिमा शुरू हो गए थे। तो हज़रत नानुतवी ने सुन लिए रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने कुछ बताए और कुछ सुने बगैर ही, यानी आकर के मुजाकरा दोबारा से नहीं किया, मशवरा दोबारा से नहीं किया, कहा कि भाई आज नमाज़ कहीं और पढ़ने को दिल चाहता है, और सबको लेकर के उसी मस्जिद में गए जिस जगह जाने में ये लोग तरद्दुद कर रहे थे। वहाँ पर गए तो इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ के बाद देखा कि अनजान चेहरे हैं लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इल्म वाले हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौलाना किस्म के लोग हैं। तो उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं, उन्होंने कहा कि मैं कासिम हूँ, ये फुला हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं। तो वो साहब बड़े परेशान हो गए, कहे कि आपने तो मेरे पीछे इक्तदा कर ली है, हालांकि आपको पता है कि मैं जो है ना आपके बारे में ये राय रखता हूँ कि आपके बारे में जो बातें कुफ्र के हवाले से मशहूर हुई उस लिहाज से मैं आपको काफिर कहता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये तो तुम्हारी गैरत ईमानी थी कि अगर कुफ्र की कोई बात सामने आई तो तुमने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन इतना आपको कर लेना चाहिए था कि तहकीक कर लेते वाकई ये बात है भी या नहीं। इतने बड़े ज़र्फ़ की बात है, वो इमाम भी हैं, वो आलिम भी हैं, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़े मकतबे फ़िक्र के बानी भी हैं, लेकिन ये दूसरे की जो नस्बतें दूसरों को हासिल हैं उसकी वजह से उसका एहतराम किया जा रहा। इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश होती है, बेअदबी की गुंजाइश नहीं होती है। राय से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है अदब के साथ में, लेकिन बेअदबी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। अब ताला अल्लाह की, अल्लाह से जुड़ी हुई, दीन की और दीन से जुड़ी हुई हर बात का की अजमत दिलों में हमारे पैदा फरमा दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।